أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وقت ہمارا قلیل ہے و فرحان گرامی کی خدمت میں جو مطالب عرض کرنا ہے وہ تو فراوان ہیں لیکن جتنی وقت کے اندر محدودیت ہے وہ گنجائش ہے میں عرض کروں گا چند مطالب ترتیب کے ساتھ کہ فرحان گرامی یہ بات آپ سب کے لیے مسلم ہے وہ جانتی ہیں آپ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے دین مقرر کیا ہے اور وہ دین مکمل دین خواتین کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے. پورا نظام ہدایت بغیر کسی تفریق کے مشترک ہے خواتین اور مردوں کے لیے. عورت اور مرد کا فرق دین کے لحاظ سے نہیں ہے کہ دین بھی دو دین ہو, خواتین کا دین الگ ہو اور مردوں کا دین الگ ہو. جن امور میں فرق ہے وہ دین سے الگ ہیں. چند فقہی مسائل ہیں جو شاید جدا جدا ہوں, باقی اصل دین اعتقاد مشترک ہے اور احکام مشترک ہیں, ہدایت اخلاق سب یکساں ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہر فرد واجب ہے اس پر کہ وہ اپنا دین سیکھے, نہ صرف دین کے بارے میں گفتگو سنے بلکہ دین سیکھے, آگاہ ہو, دین سے مکمل آگاہی حاصل کرے, سرسری آگاہی, تھوڑی سی معلومات. حق دین ادا نہیں کرتا انسانوں سے. یہ ہدایت کا پورا نظام خداوند تعالیٰ نے مقرر کیا ہے ہمارے لیے تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں. لیکن الجھن یہ ہے, خصوصاً آج کے دور میں اور پہلے بھی رہی ہے, کہ ہم دین الہی کے بجائے آبائی رسم و رواج اور آبائی طور طریقوں سے زیادہ قریب ہیں اور مانوس ہیں اور آبائی سلسلوں کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمارے آبا و اجداد نے جو رسومات بنائی ہیں, جو طور طریقے بنائے ہیں, جو آداب بنائے ہیں, ان میں اچھے بھی ہیں, سارے غلط نہیں ہیں, اچھے بھی ہیں, لیکن وہ آبائی طور طریقے و آبائی رہن سہن اس نے ہمیں الہی دین سے دور کر دیا ہے. ہماری زندگیوں کے معیارات دینی نہیں ہیں, غیر دینی معیاروں کے مطابق ہم زندگیاں بسر کرتے ہیں. واحتہ دینی شعبے بھی غیر دینی معیاروں کے تحت انجام دیتے ہیں. مثلا مسجدیں ہیں, امام بارگاہیں ہیں, دینی مراکز ہیں, ان کا جو چلانے کا طریقہ ہے وہ غیر دینی ہے. دینی مرکز کو غیر دینی روش سے, غیر دینی میتھڈ سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں, جس سے وہ مراکز بھی ناکارآمد ثابت ہو جاتے ہیں. جبکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی, اپنی انفرادی زندگی, اجتماعی زندگی, آئلی زندگی, خانوادگی زندگی, معیشتی زندگی, تعلیمی زندگی, معاشرتی زندگی, سماجی زندگی, سیاسی زندگی, ہر پہلو سے ہم اپنی زندگی کو دین کے مطابق بسر کریں. ہم اس وقت جو ہماری دینداری ہے اس کو عام اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ, جس کو لادینیت ویسے اس کا نام ہے لیکن سیکولر, اس کو سیکولرزم کہتے ہیں. آشنا ہوں گے تعلیم یافتہ خواتین اس اصطلاح سے, ٹرم سے. سیکولرزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اصل زندگی دین سے باہر بسر ہو اور نجی طور پر، پرائیویٹ طور پر انسان دین کے لیے بھی اگر پسند کرتا ہو تو کوئی دینی عمل بھی انجام دے لے، نماز پڑھ لے، عزا کر لے، جشن منا لے، کوئی شہادت منا لے پرائیویٹ زندگی کے طور پر، وہ بھی آزادی ہے، اختیار ہے، آپ کو کرنا چاہیں تو کر لیں، نہ بھی کرنا چاہیں تو کوئی آپ نے جرم نہیں کیا۔ یہ ہماری اس وقت عملی زندگی ہے جو دین سے مکمل طور پر باہر بسر ہو رہی ہے۔ تھوڑا بہت ہم آتے ہیں دین کی طرف کبھی کبھار، وقت نکال کے اپنی روزمرہ معمولات سے تھوڑا سا ٹائم کسی دینی کام میں صرف کر دیتے ہیں۔ دین سے یہ دوری اس وجہ سے ہے کہ دین سے آگاہی بہت کم ہے، آشنائی بہت کم ہے۔ حقیقی دین، قرآنی دین اور معیار دین کے جس طرح سے ہونے چاہیے آگاہ، ان سے اس طرح سے آگاہی ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اس کے لیے اہتمام کی ضرورت ہے، مردوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، ہر سطح زندگی کے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دین کو مکمل طور پر سیکھنے کے لیے اہتمام کرے۔ مدارس ہیں اگر، وہاں مجالس میں اور روزمرہ جس طرح تعلیم حاصل کرتے ہیں آپ، روزمرہ زندگی سے وقت نکال کے اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، اور کم از کم ایک اسٹوڈنٹ دن میں 6 سے 8 گھنٹے تو ریگولر پڑھتا ہے جا کر، اور اس کے علاوہ اس کے متعلق جو گھر میں آ کے ہوم ورک کرتا ہے، پھر جا کر ایک تعلیمی ڈگری اس کو نصیب ہوتی ہے۔ خوب، کم از کم دین سیکھنے کے لیے بھی اتنا ہی وقت درکار ہے کہ ہم 6 سے 8 گھنٹے روزانہ اپنے نکالیں دین سیکھنے کے لیے، اور اس کے لیے اہتمام و انتظام بھی کریں۔ ایک روایت ہے حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، امام علیہ السلام کا، اپنے ایک صحابی سے امام علیہ السلام نے خطاب فرمایا کہ کوئی انسان دنیا میں اچھا کام کرے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر تو کرے تو بہت ہی اچھا ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ اگر کوئی عام آدمی غلط کام کرے تو غلط ہے، لیکن اگر تو نے وہ غلط کام کیا تو بہت ہی غلط ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اس کی وجہ بھی بیان کی، وجہ یہ بیان کی کہ تو میرے ساتھ منسوب ہے، تو ہماری طرف منسوب ہے، تو اگر اچھا کام کرے تو بہت اچھا ہے، تو اگر برا کرے گا تو بہت ہی برا ہے۔ اسی قانون کی روح سے میں یہ نقطہ آپ خارہ نگرامی کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مرد اگر دین سیکھیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر خواتین دین سیکھیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ مردوں سے کہیں زیادہ ضروری خواتین کے لیے ہے۔ اگر مردوں کے اندر کوئی اچھائی آ جائے اچھا ہے، خواتین کے اندر وہ اچھائی آ جائے بہت ہی اچھا ہے۔ اس لیے کہ مرد جب اچھے ہوتے ہیں تو صرف مرد اچھے ہوتے ہیں، بہت کم ایسے اتفاق ہوا ہے کہ مردوں نے اپنا خاندان بھی اچھا بنا لیا ہو، اپنے بیٹے، بیٹیاں، ازواج، رشتہ دار، عزیز یا اپنے دوست احباب، اکثر مرد خود ہی اچھے ہیں۔ لیکن اگر ایک خاتون، ایک عورت اگر اچھائی اپنا لے تو وہ اچھائی اس کے اندر نہیں رہتی، اس کے پاس نہیں رہتی، وہ اچھائی پورے خاندان کے اندر پھیل جاتی ہے۔ اس لیے خواتین اگر دین سیکھ لیں بہت ہی اچھا ہے، مردوں سے کہیں زیادہ بہتر یہ کہ خواتین یہ کام کریں۔ ایک بات جو خواتین کے لیے منفی نقطے کے طور پر عموماً مشہور ہے، معروف ہے، کہ خواتین کے دل میں کوئی بات ٹھہرتی نہیں، فوراً اس کو کر دیتی ہیں، ساتھ تاکید بھی کرتی ہیں کہ صرف آپ سے کر رہی ہوں، آپ نے آگے نہیں بتانا، کرتی ہیں نا ایسے کہ یہ بات صرف آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے آگے نہیں بتانا، یہ کوڈ ہوتا ہے ان کا، یعنی اس کو آپ نے بھی اسی طرح آگے پھیلانا ہے، اور جس کو کہو اس کو ساتھ کہہ دینا کہ صرف آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے آگے نہیں بتانا۔ اور آپ دیکھیں اگر ایک گھنٹے کے اندر اندر وہ بات سارے محلے میں پھیل جاتی ہے اسی کوڈ کے ساتھ کہ آگے نہیں بتانا، یہ منفی نقطے کے طور پر ہوتا ہے۔ اگر یہ کسی کی غیبت ہو، کسی کا عیب ہو تو یہ بری بات ہے، لیکن ایک اور پہلو سے اگر ہم دیکھیں کہ خواتین کے اندر یہ اچھی صفت ہے، یہ کوالٹی بہت اچھی ہے کہ اگر وہ عیوب لوگوں کے، عیب لوگوں کی، برائیاں لوگوں کے، کمیاں، اس کو نہ منتقل کریں، چونکہ مرد سے بسا ایک بات دل میں رکھ لیتے ہیں باہر نہیں نکالتے، لیکن خواتین فوراً اس کو منتقل کرتی ہیں، اور یہ انتقال ہدایت کے لیے ہے. اصل خواتین اس لیے یہ خاصیت شاید ان کے اندر ہے کہ جو اچھائی ان کو پتہ چلے یہ فوراً اس کو دوسروں کو منتقل کرتی ہیں، بتاتی ہیں جا کر. اس لیے خواتین کے ذریعے سے اچھائی جلدی پھیل جاتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ منفی طور پر مشہورت ہو گئی ہے، لیکن یہ شہرت بدلی جا سکتی ہے. اگر ایک مجلس کے اندر، فرض کریں ایک مجلس ہے، خواتین بھی ہوتی ہیں، رات کو مجلس ہوتی ہے، اس میں خواتین بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں، مرد سن کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اپنی دکان پر، اپنے کام کاج کاروبار میں، اور وہ بات جو مجلس میں انہوں نے سنی ہے وہ آگے منتقل نہیں کرتے، لیکن خواتین کر سکتی ہیں یہ بات. اگر ایک خاتون بدل جائے، سمجھو پورا گھرانہ بدل گیا ہے، پوری امت بدل گئی ہے. اور اگر ایک مرد بدل جائے، صرف ایک مرد بدلا ہے. اس لیے دین سیکھنا خواتین کے لیے مردوں کی نسبت بھی زیادہ ضروری ہے، چونکہ دین جلدی سرعت کے ساتھ ہدایت کا عمل پھیل جائے گا، عام ہو جائے گا. خواتین عموماً دین کے شعبے میں محرومیت کا شکار ہیں، دنیاوی شعبوں میں محرومیت کم ہے ان کی، لیکن دینی مسائل میں زیادہ محرومیت ہے. خواتین کے لیے مثلا قم مقدسہ میں، ممکن ہے آپ میں کچھ ہوں تشریف فرما جو قم مقدسہ سے پڑھ کر آئیں یا دیگر حوضوں سے، بہت لمبا کورس خواتین کے لیے 4 سال کا کورس رکھا گیا ہے، مردوں کے لیے 24 سال کا کورس ہے، کہ وہ 24 سال دین پڑھیں، خواتین 4 سال دین پڑھیں. کیوں؟ کہتے ہیں ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ 4 سال پڑھیں اور جا کر پھر خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بتائیں. کیوں ایسے ہے؟ دین تو ایک ہی خداوند تعالیٰ نے بنایا ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. اگر اس دین کو اتنے عرصہ پڑھنے کی ضرورت ہے تو خواتین کے لیے بھی ایسا اہتمام کرو، انتظام کرو کہ وہ بھی اتنی ڈیٹیل میں، اتنی تفصیل کے ساتھ دین سے آگاہ ہوں، سیکھیں دین. اور اگر خواتین دین سیکھ جائیں، دین آشنا ہو جائیں، دین شناسا ہوں، وہ چیز عام ہو جائے گی. آپ جتنی بھی چیزیں معاشرے میں دیکھیں، اگر عام ہے، رواج پکڑا ہے، تو خواتین کی وجہ سے انہوں نے رواج پکڑا ہے. مثلا خرافات، ایک عام چیز جو معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہیں، خرافات ہیں. خرافات آگاہی ہے آپ کو، خرافات کس کو کہتے ہیں؟ جی کوئی مدد میری کر سکتی ہیں خرافات کی ڈیفینیشن میں، کہ کیا کس کو کہتے ہیں تاکہ مجھے آسانی ہو جائے؟
غلط رسومات جیسے محرم الحرام میں ہم لوگ اس کو مطلب مقصد حسین سے ہٹ کے ہم خرافات میں پڑ گئے ہیں، مطلب زیادہ مطلب مقصد کو چھوڑ رہے ہیں نا.
صحیح.
ہاں مطلب نظر نیاز میں اگر ہم نظر نیاز کے بجائے ہم زیادہ کتابوں کی طرف توجہ دیں، کتاب بانٹیں یا ایسے مطلب تعلیمی کوئی مطلب سلسلہ جاری کریں جس سے کسی کو فائدہ ہو، نہ کسی بس کھانا پینا، بس سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، ایک گلی سے دوسری گلی میں جا رہے ہیں، اسی طرح یعنی دین کی وجہ سے خرافات.
کوئی تعریف، ڈیفینیشن بیان کریں نا، اور تعریف کریں خرافات کس کو کہتے ہیں. بےمانہ باتیں، درست کہا ہے آپ نے بھی، صحیح فرمایا اور انہوں نے بھی، قاری محترم نے. خرافات اس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا اعتقاد، ایسا عقیدہ، ایسی بات پر ایمان کہ اس بات کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہ ہو اور اس کی کوئی تاثیر بھی نہ ہو. مثلا اگر کالی بلی دیکھ لیں آپ، تو اس کا مطلب ہے کہ آج کوئی حادثہ ہوگا، یہ خرافات ہے، خرافہ ہے. کیوں خرافہ ہے؟ چونکہ کالی بلی اور حادثے میں کوئی رابطہ آپس میں نہیں، کالی بلی کو حادثوں میں کسی قسم کا دخل اندازی نہیں. یا اگر پرندہ گھر پہ آ کے بولا ہے، اس کا مطلب ہے آج کوئی مہمان آئے گا. خوب، پرندے کا اور مہمان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی یہ تعلق جوڑ دے، اس کو کہتے ہیں خرافات، یہ خرافات ہیں. یا جیسے کہتے ہیں آنکھ پھڑکتی ہے تو آج کچھ ہوگا، خواتین عموماً یہ خرافات ہے. آنکھ پھڑکنے سے کیا تعلق ہے کسی کام کے ہونے کا؟ وہ سمجھتے ہیں یہ سگنل ہے یہ حادثے کا, کہ وہ کوئی بھی مثلا فرض کریں ادھر علمدار روڈ پہ دھماکہ ہوا, تو بعض خواتین کہتی ہیں کہ آج صبح سے میری آنکھ پھڑک رہی تھی, مجھے لگ رہا تھا آج کچھ ہوگا. اس کا کوئی ربط نہیں ہے حادثے کا آپ کی آنکھ پھڑکنے سے, ورنہ اگر اس سے مربوط ہوتا تو پھر ایف آئی آر آپ کے خلاف کٹنی چاہیے کہ آپ کی آنکھ پھڑکنے کی وجہ سے یہ سب کچھ نقصان ہوا. کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایسے ہوتا ہے کہ دو کام ایک ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں, مثلا ادھر سے ایک کام میں کر رہا ہوں, ادھر سے ایک کام کسی اور نے کیا ہے, ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن دیکھنے والے ان کا تعلق جوڑ دیتے ہیں چونکہ ایٹ اے ٹائم ہوتے ہیں یہ دو کام, ہم زمان ہوتے ہیں, دیکھنے والے ان کا آپس میں تعلق جوڑ دیتے ہیں. مثلا میں مثال دیتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند بیٹے جناب ابراہیم جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے, رسول اللہ کے ایک فرزند تھے بیٹے, ان کی ابھی بھی بقیع میں قبر موجود ہے, کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے زیارات کی انشاء اللہ, کہ بقیع میں ان کے فرزند فوت ہوئے اور دفن ہوئے بقیع کے اندر جنت البقیع میں, مدینہ مسجد النبی کے سامنے قبرستان ہے. اس جب رسول اللہ کے فرزند دفن ہو رہے تھے, رسول اللہ بھی اس قبر کے اوپر موجود تھے اور دوسرے صحابہ بھی, اور رسول اللہ کے بیٹے کو دفن کر رہے تھے لوگ, اسی وقت آسمان پر سورج گرن لگ گیا. سورج کو گرن لگا, سورج گرن نہیں کہتے ہیں نا یہاں جی, جس کو کسوف کسوف کہتے ہیں, کسوف اور خسوف. خسوف چاند گرن لگنے کو کہتے ہیں اور کسوف سورج گرن لگنے کو کہتے ہیں, یعنی سورج کالا ہو جاتا ہے, چھپ جاتا ہے, سیاہ ہو جاتا ہے. لوگوں کے چہروں پر کچھ ایسے علامتیں آئیں کہ رسول اللہ نے دیکھ لیا, اور جو ہی فرزند دفن ہوئے تو فوراً کہا کہ سب لوگ مسجد میں اکٹھے ہو جائیں. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ کے بیٹے کے غم میں سورج بھی سیاہ پوش ہو گیا ہے, عزادار ہو گیا ہے. یہ رسول اللہ کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے, اس وفات کی وجہ سے سورج کو افسوس ہوا ہے, غم ہوا ہے, سورج نے بھی کالا لباس پہن لیا ہے, یہ اس بیٹے کی وفات کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے. تو رسول اللہ نے فوراً لوگوں کو اکٹھا کیا مسجد کے اندر, اور اکٹھا کر کے ان سے فرمایا کہ میرے بیٹے کی وفات کا سورج گرن سے کوئی تعلق نہیں ہے, سورج گرن کا میرے بیٹے کی وفات سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میرا بیٹا اس وجہ سے فوت ہوا ہے کہ سورج کو گرن لگا ہے, اور نہ سورج گرن اس وجہ سے ہوا ہے کہ میرا بیٹا فوت ہوا ہے. موت کے اپنے اسباب ہیں, سورج گرن کے اپنے اسباب ہیں. سورج گرن کیوں لگتا ہے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جاتا ہے, چاند حرکت کرتے کرتے, مثلا ادھر سورج ہے ادھر زمین ہے, بیچ میں چاند جب حائل ہو جاتا ہے تو اس سے سورج گرن ہوتا ہے. اور چاند گرن کیسے ہوتا ہے؟ جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے, ادھر سورج ہے ادھر چاند ہے اور زمین بیچ میں آ جاتی ہے, زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے تو چاند گرن کہتے ہیں, اس کو خسوف کہتے ہیں, جس میں نماز آیات پڑھنی ہوتی ہے. ابھی آپ خود اپنے معاشرے میں دیکھیں, جب سورج گرن چاند گرن لگتا ہے تو خواتین کے اندر کیا کیا مشہور ہے. مثلاً وہ خواتین جو بچہ دار ہیں, مثلاً وہ ادھر نہ جائیں, وہ یہ نہ کریں, وہ فلاں نہ کریں, وہ اٹھے نہیں, وہ بیٹھے نہیں, وہ لیٹے نہیں, وہ یہ نہ کریں, کیونکہ چاند گرن کا اثر بچے کے اوپر پڑ جائے گا. وہ یہ خرافات ہیں, ان کا کوئی ربط نہیں ہے آپس میں, چاند گرن کا بچوں سے اور بچوں کا چاند گرن سے. چاند گرن اپنی چیز ہے, سورج گرن اپنی چیز ہے, اس کا کیا تعلق ہے آپ کے بچوں سے؟ بھلے بچے پیدائشی طور پر معیوب ہو جاتے ہیں, اس کی اور وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ الا بلا جو کھاتی ہیں عورتیں, اس کا خیال نہیں رکھتی, اس کی وجہ سے بچے معیوب ہو جاتے ہیں پیدائشی طور پر. یہ خرافات ہیں. خرافات کیوں پھیلتی ہیں زیادہ؟ خواتین کی وجہ سے. خواتین زیادہ ان پر اعتقاد پیدا کرتی ہیں اور پھر ان کو پھیلا بھی دیتی ہیں, اور وہ خرافہ پورے معاشرے کے اندر پھیل جاتا ہے. یہ صلاحیت ہے خواتین کی, کہ خواتین یوں نہیں کہ خرافات ہی پھیلا سکتی ہیں, ہدایت بھی پھیلا سکتی ہیں, اتنی تیزی سے ہدایت پھیلا سکتی ہیں جتنی تیزی سے خرافات پھیلا سکتی ہیں. چونکہ خرافہ اگر ان کو دے دیں, خرافہ آگے بھی منتقل کر دیتی ہیں, ہدایت اگر ان کو دیں, ہدایت آگے پھیلا دیتی ہیں جلدی طریقے سے. مرد یہ کام سستی سے کرتے ہیں, خواتین میں سنجیدگی زیادہ ہے. یہ ہر شعبے کے اندر ثابت ہے کہ خواتین کے اندر سنجیدگی زیادہ ہے. گھریلو معاملات ہوں, تعلیم میں آپ دیکھ لیں خواتین میں سنجیدگی زیادہ ہے. خواتین اچھا زیادہ پڑھتی ہیں, بہتر پڑھتی ہیں, امتحان میں نمبر اچھے لیتی ہیں. ابھی پاکستان کے تعلیمی نظام میں اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اس وقت 70% خواتین زیر تعلیم ہیں اور 30% مرد, ڈاکٹر, انجینئر, تمام شعبوں میں. بلکہ خواتین ایسے شعبوں میں اب تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی ہے جو کوئی پہلے سمجھتا نہیں تھا کہ یہ زنانہ شعبے بھی ہو سکتے ہیں, سب سمجھتے تھے یہ مردانہ شعبے ہیں. ابھی خواتین پڑھنا شروع کر دیا, مثلا ایرونائٹیکل انجینئرنگ اب خواتین نے پڑھنا شروع کر دیا, یا اس طرح کے کیمیکل انجینئرنگ خواتین نے حاصل کرنا شروع کر دیا. بس خواتین کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ بہت آسانی سے ہدایت کو بھی منتقل کر سکتی ہیں. خرافات ان چیزوں کو کہتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہ ہو اور جس کی کوئی تاثیر نہ ہو. جس چیز کی کوئی تاثیر نہیں ہے ہم کہیں نہیں اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. مثلا ہم گھروں کے اندر مشہور ہے کہ یہ سایہ ہو گیا ہے, اس کے اندر کوئی اثر ہو گیا ہے, اس نے اوپر کوئی جادو ہو گیا ہے, اس کے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے. یہ بے خاصیت چیزیں ہیں. آپ کہتی ہیں میں گھر میں جھاڑو دے رہی تھی تو مجھے ایک مثلا لپٹا ہوا کاغذ ملا, یہ کسی پڑوسن نے, یہ کسی فلاں نے گھر میں پھینک دیا, ہمارے حالات خراب ہو گئے, میاں بیوی کے حالات خراب ہو گئے. ان وجوہ یہ خرافات ہیں ساری. حالات خراب اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے ہو, حالات خراب اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے ہو, حالات خراب اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ اپنے دین پر عمل پیرا نہیں ہو, ایک دوسرے کے ساتھ صداقت نہیں ہے آپ کی, ایک دوسرے کے ساتھ وفا نہیں ہے آپ کی, اس وجہ سے آپ کے حالات خراب ہو رہے ہیں. نہ کہ کاغذ کی پرچیوں سے. اگر روزانہ آپ کسی کے گھر میں 100 کاغذ کی پرچیاں لکھ کے ڈال دیں, اس میں سیدھا کلام لکھیں یا الٹا کلام لکھیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا جادوگروں کے ہاتھ میں تو اللہ نے نہیں دی ہے, خدا نے اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہے, اپنے قانون کے تحت رکھی ہوئی ہے, اللہ نے چلانا ہے اس کو. اس وجہ سے اگر معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں خرافات پھیلتی ہیں تو خواتین کے ذریعے سے ہدایت بھی انہیں کے طریقے سے پھیلنی ہے. اس وجہ سے میری یہ گزارش ہے آپ قاران و تمام خواتین سے, جس عمر میں بھی ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, جو مسن ہو گئی ہیں وہ بھی, جو ابھی زیادہ سن رسیدہ نہیں ہیں وہ بھی, جو جوان ہیں, نوجوان ہیں, جو بھی بچپن میں ہیں, سب کے سب اہتمام کریں اور دین سیکھیں. آپ کے پاس وقت بھی فراوان ہوتا ہے, کافی وقت ہوتا ہے, اور اس وقت کو آپ کریں اس طرف. اس وقت سہولتیں ہیں, مثلا ابھی اکثریت نظر ایسے آتا ہے جو ہم نے مردوں سے جو نشستیں ہوئی ہیں انہیں سے اندازہ ہوا ہے کہ زیادہ فیس بک پہ بیٹھے رہتے ہیں, بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کو کنفیوژن منتقل کرتے رہتے ہیں. ایک آدمی اپنی کنفیوژن دوسرے کو دیتا ہے, دوسرا جیسے موبائل ہیں کال ملاتی ہیں خواتین ایک دوسرے کو, اور کوئی کام نہیں ہوتا, بات بھی کوئی نہیں کرنی ہوتی, لہٰذا ہر 2 منٹ بعد کہتی ہیں اور سنائیں اور سنائیں, وہ کہتی ہے آپ اور سنائیں, یہ کہتی ہے آپ اور سنائیں. اور سنائیں کا مطلب یعنی بات کام کوئی بھی نہیں ہے, پھر اور سنانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں بنانا شروع کر دیتی ہیں. خوب اسی طرح فضول وقت ضائع کر کے اپنا عمر ضائع کرنا یہ صحیح نہیں ہے. یہی وقت جو گھر میں ٹی وی دیکھتے ہوئے ضائع ہو رہا ہے, یا موبائل پہ ضائع ہو رہا ہے, یا فیس بک پہ ضائع ہو رہا ہے, یہی ایک کلاس کا اہتمام کریں گھر کے اندر, اسی ٹیکنالوجی سے استفادہ کریں, انٹرنیٹ سے ہی استفادہ کریں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. ابھی ہمارا ایک بہت دیرینہ منصوبہ تھا لیکن ابھی توفیق ہوئی ہے اس کو شروع کرنے کی, بیچ میں بعض مشکلات کی وجہ سے نہیں ہو پایا وہ شروع, لیکن اب الحمدللہ ہو گیا ہے آغاز اس کا, اور آپ دعا کریں کامیاب ہو جائے. ایک مدرسہ حوزہ ہم نے انٹرنیٹ پر قائم کیا ہے. 14-15 سال سے کوشش ہو رہی تھی کہ یہ کر لیں لیکن کم بعض مسائل کی وجہ سے نہیں ہوا. حوزہ علمیہ الدین القیم اس کا نام ہے, حوزہ علمیہ الدین القیم انٹرنیٹ پر ہے. کہ وہ خواتین، بزرگ، بڑے بوڑھے، جوان، برسر روزگار لوگ، اسٹوڈنٹس، جن کے پاس باقاعدہ طور پر وقت نہیں ہے مدرسوں میں آ کر کلاسیں اٹینڈ کرنا، ریگولر تعلیم پڑھنا، وہ اپنی گھریلو زندگی بھی بسر کریں. ظاہر ہے شادی شدہ ہیں، بچے دار ہیں، تو وہ چھوڑ کر مدرسوں میں نہیں داخلہ لے سکتے. ابھی جس طرح آپ دیکھیں کہ گمراہی کے جتنے اسباب ہیں وہ سارے لوگوں کے گھروں میں پہنچا دیے گئے ہیں. اب کسی کو گمراہ ہونے کے لیے کہیں ایڈمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹی وی چینل اپنے گھر میں لگا لے، کیبل نیٹ ورک لگا لے، انٹرنیٹ لے لے، بس گمراہی اس کے گھر میں آ چکی ہے. تو ہدایت بھی اسی طرح ہونی چاہیے. ہدایت بھی ہم گھر گھر پہنچائیں تاکہ اتمام حجت ہو جائے لوگوں کے لیے. وہ انتظام ہوا ہے الحمدللہ، جو مائل ہوں اس طریقے سے بھی دین سیکھنا. مقصد یہ کہ صرف اکتفا نہ کریں دین سننے پر. عموماً ہم مجالس پر اکتفا کر لیتے ہیں. مجالس میں بھی اصل دین بیان نہیں ہوتا. مجالس میں زیادہ تکراری باتیں یا کچھ تاریخ یا کچھ بنا کے اپنی طرف سے زیادہ تذکرے، اس طرح کے غیر مستند چیزیں ممبروں پر ہوتی ہیں. اگرچہ ہونا یہی چاہیے تھا کہ مجالس بھی ہماری ایک درس ہی ہونا چاہیے تھا، مجالس بھی دین شناسی ہونی چاہیے، لیکن عملاً ایسے ہے نہیں ہے. مجالس خود ساختہ قصے زیادہ بیان کیے جاتے ہیں، اور مستند باتیں قرآن، نہج البلاغہ، احادیث، روایات، احکام، ان کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے. اب آپ کے ہاں پھر الحمدللہ کافی بہتر ہے یہاں صورتحال پنجاب میں اور دوسرے علاقوں میں، کراچی وغیرہ میں خواتین کی صورتحال بہت ہی خراب ہے. ان کی مذہبی کیفیت یا مذہبی معرفت ان کی بہت افسوسناک حد تک وہاں مسائل ہیں دین سے دوری کی وجہ سے. آپ کا فریضہ ہے یہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت توفیقات دی ہوئی ہیں، لیکن ان توفیقات کی قدردانی یا نہیں ہے. یہاں بہت توفیقات ہیں اللہ تعالیٰ کی. میں نے، مجھے یاد ہے کئی سال قبل کوئٹہ کے بارے میں، میں نے قم میں، جب اس وقت قم میں تھا، تو ایک گفتگو کی تھی. پھر بار بار پاکستان میں بھی آ کر عرض کیا، شاید آپ میں سے کسی نے سنی بھی ہوگی گفتگو، کہ کوئٹہ میں تشیعوں کی اتنی طاقت و پاور موجود ہیں کہ پورے پاکستان کو تحفظ دے سکتے ہیں کوئٹہ کے شیعہ، لیکن اس وقت وہ اپنے آپ کو بچانے میں بھی عاجز آئے ہوئے ہیں، مشکل میں ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہمیں جو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے اس کے ہم قدردان نہیں ہیں، ناقدری ہے. توجہ کی ضرورت ہے، قدردانی کی ضرورت ہے. اتنی یکجا آبادی تشیعوں کی تاریخ میں کبھی پاکستان میں نہیں رہی. ایران میں رہی ہے، اور جگہوں پر رہی ہے، لیکن پاکستان میں اتنی یکجا آبادی نہیں ہے. میں رات کو آپ کے بعض بزرگوں کو بتایا، وہ کہہ رہے تھے کہ لاہور میں شیعہ آبادیاں بہت. میں نے کہا کہ سب سے بڑی شیعہ آبادی پاکستان میں کوئٹہ میں ہے یکجا، باقی تمام شہروں میں منتشر ہیں، مکس ہیں، ان کے اندر دوسروں کے اندر گھسے ہوئے ہیں. یہاں پر یکجا ایک ہی روڈ پر اور ایک ہی محلے میں سب کے سب آباد ہیں. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں یہاں پر. یہ کوئٹہ تشیعوں کا قلعہ بن سکتا ہے، قلعہ بن سکتا ہے، یہ دج بن سکتا ہے، اگر بنانا چاہیں، ارادہ کرے، مضبوط قوم ہو، پرعزم لوگ ہوں اگر، تو یہ اس کو دج بنا سکتے ہیں یہاں پر تشیعوں کا. ایسا محکم مضبوط دج، کیا کہتے ہیں آپ، دج ہی کہتے ہیں نا، یا قلعہ کہتے ہیں، قلعہ کہتے ہیں. ہو ایسا مضبوط قلعہ آپ بنا سکتے ہیں تشیعوں کے لیے اس کوئٹہ کو. اور خصوصاً یہ جذبہ جو میں نے دیکھا ہے دینی خواتین کے اندر، یہ زیادہ امیدوار کنندہ ہے. ہماری قوم کے اندر جذبہ ہے، عقیدت ہے، عقیدہ نہیں ہے. عقیدت بہت ہے، عقیدت سے بھرے ہوئے ہیں ہم سارے، لیکن عقیدہ نہیں ہے. عقیدت اور عقیدے میں یوں فرق کریں آپ، عقیدت وہ جذبہ ہے جو ایک دیندار کے اندر پیدا ہوتا ہے دین کے بارے میں، دینی شخصیات کے بارے میں، اور عقیدہ وہ حقیقتیں ہیں جو دین دیتا ہے دیندار کو. ایک چیز دیندار دیتا ہے دین کو، اور ایک دین دیتا ہے دیندار کو. عقیدت، محبت، ارادت، یہ ہماری ہے جو ہم دین کے بارے میں رکھتے ہیں، اور دین عقیدہ رکھتا ہے، دین معرفت رکھتا ہے جس جو ہمیں دینی ہے. اس نے، ہم نے اپنی عقیدت دین کو پیش کی ہوئی ہے، لیکن دین سے لیا کچھ بھی نہیں ہم نے، عقیدہ نہیں لیا ہم نے، معرفت کم لی ہے ہم نے. یہ عمل یہاں پر اگر انجام پا جائے کہ جس کے لیے ہر طرح سے وسائل موجود ہیں، مثلا یہاں پر حوزہ علمیہ اگر قائم ہو تو شاید دنیا کا سب سے بڑا حوزہ یہاں پر قائم کیا جا سکتا ہے، پاکستان کا کم از کم سب سے بڑا حوزہ یہاں پر قائم ہو سکتا ہے کہ اتنی لاکھوں کی آبادی ہے۔ ابھی ایک مدرسہ خواتین کے لیے ہم بنا رہے ہیں وہاں پر لاہور میں، دعا کریں انشاءاللہ تکمیل ہو جائے وہ۔ اس میں ہم نے 2000 خواتین کے لیے ہاسٹل بنانا شروع کر، شروع ہو گیا ہے وہ، پہلا فیز اس کا انقریب بن جائے گا۔ 2000، سب حیران ہیں کہ 2000 خواتین کہاں سے آئیں گی پڑھنے کے لیے، عموماً مدرسوں میں 20-30-25 خواتین پڑھ رہی ہوتی ہیں، یہ 2000 کہاں سے لاؤ گے آپ؟ خوب میں نے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ 2000 تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم 200,000 خواتین کے لیے بھی یونیورسٹی بنائیں تو بھی کم ہے، اس کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر، اور کم از کم کوئٹہ میں یہ گنجائش موجود ہے کہ یہاں پر یہ اہتمام و انتظام ہو۔ عموماً ایک شکوے ہم کرتے ہیں، فلاں کچھ نہیں کرتا، فلاں کچھ نہیں کرتا، یہاں زیادہ شکایتیں اور شکوے بہت ہیں، شکر نہیں ہے۔ باہر سے جب ہم آتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں محسوس ہوتی ہیں، شاید آپ کو نہ ہوتی ہوں یہ محسوس، یہاں پر شکر نہیں سنا کسی سے بھی، شاکر نہیں ہے۔ اور خدا کا فرمان ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم، خدا شکووں سے نہیں دیتا، شکر سے مزید دیتا ہے، قانون ہے اللہ کا، آپ جتنے شکوے کریں کچھ بھی نہیں ملے گا، شکر کریں خدا بہت کچھ دے گا۔ جن کو خدا نے بیٹا دیا ہوا ہے شکوہ ہے، ان کو بھی شکوہ ہے، جن کو خدا نے بیٹی دی ہوئی ہے اس کو بھی شکوہ ہے، جن کو خدا نے سب کچھ دیا وہ بھی شاکی ہیں، جن کے گھر نعمتوں سے بھرے ہوئے وہ بھی شاکی ہیں، شکر کم ہے۔ اور یہ ایک معاشرے کی کمی ہے، عیب ہے اس کے اندر کہ شکر نہ ہو، اس کے اندر شاکر نہ ہو وہ لوگ۔ آپ اگر شکر کرنا چاہیں، میں اکثر یہ مثال دی ہے کہ آدمی کے معمولاً کتنے دانت ہوتے ہیں، کوئی ڈینٹسٹ تو نہیں ہے ادھر، ہیں نہیں ہے، شکر خدا 32 مشہور ہو گئے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں، 28 ہوتے ہیں، 29 ہوتے ہیں، کم و بیش ہوتے ہیں، پورے 32 بعض کے ہوتے ہیں اکا دکا کے، لیکن اکثر کے 32 تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کو 32 ہی شمار کر لیں، فرض کریں 32 دانت ہیں ہمارے، 32 دانت ٹھیک رہتے ہیں، 20-30 سال تک 32 دانت ٹھیک ہیں، آخر میں جا کر ایک دانت میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ جب ایک دانت میں درد شروع ہوتا ہے انسان کی حالت کیا ہوتی ہے، تجربہ ہوگا آپ کو دانت کے درد کا، بہت شدید درد ہوتا ہے، نیند نہیں آتی، کھانا نہیں کھایا جاتا، چین نہیں آتا، کسی کی بات پسند نہیں آتی، کچھ خود آدمی بات کرنے کے لیے تیار نہ، کھڑے ہوئے چین ہے نہ، بیٹھے ہوئے چین ہے نہ، لیٹے ہوئے چین ہے، ایک کرب کی حالت میں انسان رہتا ہے۔ ایک دانت میں اگر درد ہو جائے، ہائے ہائے کرتا رہتا ہے، منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرتا، کیا ہوا؟ ایک دانت میں درد ہے۔ اور شکوہ دیکھیں، ساری دنیا سن رہی ہے، پورا شہر سن رہا ہے کہ ان کے دانت میں درد ہے۔ خوب اگر آپ سوچیں کہ آپ کے 32 دانت ہیں، ایک دانت میں درد ہے، 31 دانت ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، جس دانت میں درد ہے اس کا شکوہ ضروری ہے، کریں آپ، کوئی روکتا نہیں ہے، لیکن جو 31 ٹھیک ہیں ان کا شکر کبھی کیا ہے آپ نے؟ ایک دن شکر کیا کہ خدا میرے 31 دانت ٹھیک ہیں، ان میں درد نہیں ہے؟ نہیں کیا، کبھی یاد ہی نہیں ہے ہم شکر کریں۔ 20-30-40 سال زندگی بسر کرتے ہیں، ہر روز ٹھیک ٹھاک، توانا، صحت مند، خوشحال، ایک دن بخار ہو جاتا ہے، 365 دنوں میں سے ایک دن بخار ہے، 364 دن ہم ٹھیک ہیں، اس ایک دن دیکھیں ہماری فریادیں اور شکوہ سارا جہان سنتا ہے، فیس بک پہ دے دیتے ہیں آج مجھے بخار ہے، ادھر باہر جو آسٹریلیا میں وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ ہمارا عزیز بیمار ہو گیا۔ 364 دن ٹھیک ہو، ایک دن شکر کیا ہے خدا کا کہ پروردگار میں 364 دن ٹھیک ہوں، صحت مند ہوں؟ نہیں کیا۔ ہماری تربیت میں شکوے ڈالے گئے ہیں، شکر نہیں ڈالا گیا۔ شکایتیں ڈالی گئی ہیں، شکر نہیں ڈالا گیا. یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے کہ ہم شاکی قوم ہیں، شاکر نہیں، شاکی. ہر آدمی سے شاکی ہے. کوئی دو آدمی نہیں ملتے ادھر جو دوسرے سے راضی ہو. اب تو اللہ سے بھی شاکی ہیں، نعوذ باللہ. شاکر رہنے سے ہوتا ہے. یہ سب تربیت کا نتیجہ ہے. آپ شکر خدا کریں، اتنی نعمتیں خدا نے دی ہوئی ہیں یہاں پر، یہ یکجا آبادی، یہ ماحول، یہ محیط، یہ سب کچھ. اس پہ شکر گزار رہیں کہ خدا مزید عطا کرے انشاءاللہ. عزم کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے، ارادے کی ضرورت ہے. اللہ کی ذات پر توکل کریں، بھروسہ کریں. اور تشیع دنیا کا بہترین اور خوبصورت ترین مذہب ہے و دین ہے. اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس دین کی پہچان کی ہے. دنیا کو کرائیں، جس آگ میں دنیا جل رہی ہے یہ مکتب نجات دے سکتا ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور سمجھائیں اور صحیح طریقے سے اس کی ترجمانی کریں. دین کو مبلغ کی ضرورت تھی. ہم گزشتہ عشرہ جو ہم نے پڑھا لاہور میں، اس میں یہ بیان کیا ہے کہ دین کو مبلغ کی ضرورت تھی، مقرر ملے ہیں. دین کو مبلغ نہیں ملے، مقرر زیادہ ملے، تقریریں کرنے والے، سخنران. مبلغ جو پہنچائیں، پیغام پہنچانے والے نہیں ملے ہیں. چونکہ خواتین کے اندر سنجیدگی ہے، اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. لطافتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، ظرافتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، ہنرمند خدا نے آپ کو بنایا ہے. آپ کی فطرت میں خدا نے ہنر رکھا ہے، صبر رکھا ہے، حوصلہ رکھا ہے، برداشت رکھی ہے. اگر آپ اپنے وجود کو پڑھیں اور خدا کی نعمتیں تلاش کریں اپنے اندر، آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ سب خدا نے میرے اندر رکھا ہوا ہے، یہ سب کچھ. اور وہ ساری ضائع ہو جاتی ہیں جب مادیت سامنے آ جاتی ہے سب کی نظروں میں. اور یہ معاشرہ جس آفت میں پڑا ہوا ہے، وہ آفات تباہ کن ہیں. ہم نے ایک درس وہاں حوزے میں شروع کیا ہوا ہے طلاب کے لیے، آفات شناسی کا، پیتھولوجی، نہ جسمانی پیتھولوجی، میڈیکل پیتھولوجی نہیں ہے، بلکہ سوشل پیتھولوجی، کہ ہم اپنی بیماریاں ڈھونڈیں، اپنی روح کی بیماریاں، اپنے نفس کی بیماریاں، اپنے معاشرے کی بیماریاں، اپنی قوم کی بیماریاں. جس طرح ہم ٹیسٹ دیتے ہیں نا، پہلے لیبارٹری میں جا کے ٹیسٹ دیتے ہیں، ٹیسٹ رپورٹ آتی ہے، وہ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، پھر ڈاکٹر ہمیں دوا دیتا ہے. اگر ہم ٹیسٹ نہ کروائیں، پیتھولوجی نہ ہو، کبھی بھی صحیح علاج ہمارا نہیں ہوگا، بیماریاں ہمیں ہلاک کر دیں گی. اسی طرح قومیں بھی ہیں، معاشرے بھی ہیں، گھر خاندان ہیں. آفات ہر چیز کے لیے آفت ہے. حدیث نبوی ہے و حدیث ولوی و علوی ہے، یعنی معصومین سے بھی، آئمہ سے بھی یہ حدیث منقول ہے، رسول اللہ سے بھی یہ حدیث منقول ہے. اور وہ یہ ہے کہ لکل شیئن آفتن، ہر چیز کے لیے خدا نے ایک آفت بنائی ہے. ہر چیز کے لیے آفت ہے. آفت جو اس کو کھا جاتی ہے، جیسے لوہے کو زنگ کھا جاتا ہے، لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، آگ کو پانی کھا جاتا ہے. آفت وہ جو دوسری چیز کو کھا جائے، فصلوں کو، پھلوں کو آفت لگتی ہے، کھا جاتی ہے. اسی طرح انسان کے لیے بھی آفات ہیں. ہمارے جسم کی آفات یہی بیماریاں ہیں، اور ہم بیماریوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، علاج کراتے ہیں. جسم کی بیماریوں سے زیادہ روح کی بیماریاں ہیں، اور روح کی بیماریوں سے زیادہ قومی اور معاشرتی اور عوامی بیماریاں ہیں. یہ قومی بیماریاں زیادہ ہیں، ان کی شناخت کی ضرورت ہے، پہچان کی ضرورت ہے. جب ایک قوم کو، معاشرے کو بیماری لگتی ہے تو آہستہ آہستہ کھا جاتی ہے اس کو. مادیت پرستی، وسائل زندگی کی دوڑ، کاذب ارزشیں. ارزش تو سمجھتی ہیں، فارسی لفظ ہے نہیں، قدر، ویلیوز. حقیقی قدریں وہ ٹھیک ہیں، حقیقی ارزشیں، ان کی طرف انسان کو جانا چاہیے. لیکن جو کاذب ارزشیں ہیں، جھوٹی ارزشیں ہیں، وہ انسان کے لیے آفات ہیں. جھوٹی ارزشیں، مثلا ہمارا نام نمود ہو، ہماری شخصیت، ہماری پرسنالٹی، ہمارا عزت و احترام ہو، کس سے ہوگا؟ جب ہم کسی فارن ملک میں جائیں گے تو ہمارا یہاں بڑی ویلیو ہوگی. یہ کاذب ارزش ہے, یہ حقیقی ارزش. یا ڈگریاں, مثلا ہم تعلیم حاصل کریں اور ڈگریاں لیں, بڑی بڑی ڈگریاں لیں, کاغذ کی ڈگریاں. یہ کاغذ کی ڈگریاں جھوٹی ارزشیں ہیں. علم حقیقی ارزش ہے, ڈگری جھوٹی کاذب ارزش ہے. حقیقی ارزش علم ہے. ہمیں حقیقی ارزشوں سے متصف ہونا ہے اور جھوٹی ارزشوں سے دوری اختیار کرنی ہے. ایک آفت جو نظر آ رہی ہے یہاں لگ گئی ہے اس سوسائٹی کو, وہ یہ کہ جھوٹی قدریں, جھوٹی ارزشیں, جھوٹا سٹیٹس, اس کی دوڑ شروع ہے. ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے دوڑ رہے ہیں ہم آگے, ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں. یہ آفت ہے مادیت کی دوڑ. توجہ کریں, ایک جملہ جو بعض بزرگان نے, شہید مطہری و دیگر بزرگان نے بیان فرمایا ہے, بہت قیمتی ہے. وہ یہ کہ اسلامی خاتون اور مغربی خاتون, ان دونوں کا تقابل کیا ہے بعض دیگر اہل قلم نے بھی کیا ہے, اور وہ تقابل یہ کیا ہے کہ دینی خاتون باکمال بنتی ہے, باکمال بننا چاہتی ہے, یعنی اپنے اندر کمالات لاتی ہے, لیکن مغربی خاتون, مغربی خاتون خواہ مغرب میں رہتی ہو یا مشرق میں رہتی ہو, مغرب مغرب یعنی مغرب سے کیا مراد لیتی ہیں جی؟ یورپ, امریکہ, یورپ, یہ مغربی تہذیب جس کو کہتے ہیں. مغربی خاتون کی پوری کوشش کیا ہے؟ اپنے آپ کو مردوں کے لیے پرکشش بنائی. ساری عمر اس کی اس میں لگ جاتی ہے, پیسہ بھی اسی میں خرچ کرتی ہے, ہر کام, لباس ایسا پہنی سی پہنے گی کہ مردوں کے لیے پرکشش بنے, نامحرم کے لیے, ہوسرانوں کے لیے پرکشش بننے کی کوشش کرتی ہے. خوب, یہ کوئی کام ہے؟ یہ انسان ہے کہ جو اپنے آپ کو نامحرم و مردوں کے لیے پرکشش بنائے؟ یہ جھوٹی قدریں ہیں, جھوٹی ارزشیں ہیں. لیکن دینی خاتون کیا ہے؟ دینی خاتون اپنے آپ کو باکمال بناتی ہے, اپنے آپ کو کمال سے مزین کرتی ہے. اس کا حسن و سیرت کمال ہے, اس کا کمال یعنی اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان سب کو پروان چڑھاتی ہے, ان سب کو بروئے کار لاتی ہے, ان سب کو فعلیت تک پہنچاتی ہے, ان سب کو درجہ اوج تک پہنچاتی ہے. وہ ہنر, وہ ظرافتیں جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہیں, ان سب کو اپنے اندر پرورش کرتی ہے. بہت ساری خصوصیات اللہ تعالیٰ نے خواتین کو عطا کی ہیں, بہت نعمتوں سے نوازا ہے, لیکن وہ مر جاتی ہیں اندر جب کاذب قدروں کے پیچھے مرد یا عورت دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سوسائٹی کو بچانا ہے آپ نے, درحقیقت آپ نے بچانا ہے. یہ روایت جو آپ سنتے ہیں سب کہ الجنت تحت اقدام امہات, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, اس سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, ماں کی خدمت کرو تاکہ تمہیں جنت ملے. وہ صحیح معنی ہے, ٹھیک ہے, جو بھی کرتے ہیں یہ معنی, لیکن اسی روایت کا ایک اور دقیق معنی ہے, اس سے بھی زیادہ خوبصورت معنی ہے, اور وہ یہ کہ یہ ایک محاورہ ہے. الجنت تحت اقدام الامہات محاورہ ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کام وہ تو میری مٹھی میں ہے, جس طرح یہ رشتوں کا لین دین ہوتا ہے نا, مثلا فرض کریں یہ خاندان والے کسی دوسرے خاندان میں رشتہ لینے جاتے ہیں, لڑکا لڑکی کسی کا بھی, تو کوئی دوسری عورت محلے کی ہوتی ہے, بزرگ خاتون, تو وہ یہ کہتی ہے کہ آپ گھبراؤ نہیں, یہ رشتہ میرے ہاتھ میں ہے, یہ رشتہ میری مٹھی میں ہے, یعنی میں چاہوں تو یہ رشتہ کرا سکتی ہوں اور میں چاہوں تو اس کو منع بھی کر سکتی ہوں, توڑ بھی سکتی ہوں, یعنی میرے اختیار میں ہے, میری مٹھی میں ہے, میرے اختیار میں ہے, میں چاہوں تو کرا دوں, میں چاہوں تو توڑ دوں. رہتی ہوتی ہیں ایسی بعض, وہ رشتے جوڑ بھی دیتی ہیں اور رشتے توڑ بھی دیتی ہیں بعض. اس روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ جنت و جہنم ماں کی مٹھی میں ہے. مائیں چاہیں تو بچوں کو جنت پہنچا سکتی ہیں, مائیں چاہیں تو بچوں کو جہنم پہنچا سکتی ہیں. جو بچے جہنم میں ہیں وہ ماؤں کی وجہ سے جہنم میں ہیں, جو بچے جنت میں ہیں ماؤں کی وجہ سے جنت میں ہیں. کتنی مائیں اپنے بچے بھیجے انہوں نے ایسی سوسائٹی میں, وہاں جا کر کیا کیا کر رہی ہیں, ماؤں نے بھیجا ان کو. حضرت امام رضا پر جا کر نظر کر کے آتی ہے کہ میرا بچہ فلاں جگہ چلا جائے. کتنی جگہ میں نے خواتین سے عرض کیا کہ پاک مقامات پر پاک ہستیوں کے نام لے کر نظر مانتی ہیں کہ ہماری اولاد ناپاک جگہوں پر چلی جائے. کتنی الٹی کام کرتے ہیں ہم, پاک بیویوں کا واسطہ دیتے ہیں, حضرت سیدہ کا واسطہ دیتے ہیں اللہ کو, اس پاک بیوی کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہماری اولاد ناپاک جگہوں پر چلی جائے. یہ کیا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ آپ بچا سکتی ہیں. میں یہ کہوں گا کہ اس معاشرے کی جنت و جہنم آپ کے ہاتھ میں ہے, خواتین کے ہاتھ میں ہے, آپ کی مٹھی میں ہے, آپ کے قدم کے نیچے ہے. آپ ہمت کریں, اس معاشرے کو جنت بنا دیں. آپ نظر انداز کریں گی تو آہستہ آہستہ, جیسا دوسروں نے کر دیا ہے یہاں پر ماحول آہستہ آہستہ بنا رہے ہیں, دن بدن نظر آ رہے ہیں ایسے مظاہر پریشان کن افسوسناک اس سوسائٹی کے اندر, جو بنیاد میں ایک دینی سوسائٹی ہے. یہ ماحول, یہ کمیونٹی دینی کمیونٹی ہے, مذہبی کمیونٹی ہے, لیکن ابھی اس کی شناخت بدلنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. آپ بچا سکتی ہیں اس کام کو, اور آپ کے پاس تاریخ موجود ہے کربلا کی کہ خواتین جب شکر پہ آ جائیں, شک و شکوا چھوڑ کے شکر پہ آ جائیں تو بہت کچھ کر سکتی ہیں. یہ جملہ آپ نے جناب حضرت زینب اولیاء کا سنا ہوا ہے, جب عبیداللہ کے دربار میں پہنچی تو اس نے پوچھا کیف رأیت سن اللہ بک, کہ سن اے خدا کو اللہ کا کرنا کیسا ہوا تمہارے ساتھ. یعنی بی بی اسیر ہیں, مرد سارے شہید ہو گئے ہیں, بچے اسیر ہیں, لاشیں کربلا پڑی ہوئی ہیں, سر کٹ کے نیزوں پر ہیں. خوب یہ منظر ہے, اس منظر میں وہ ظالم پوچھتا ہے بی بی کو, وہ بھی ایک ایسی مظلوم بی بی, ستم رسیدہ بی بی, دکھیا بی بی, بجائے اس کے کہ ہمدردی کرتا, تسلی دیتا, اس نے نمک چھڑکنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ اللہ کا کرنا کیسے ہوا, خدا کو کیسے پایا, کیفا وجدتے یا کیفا رأیتے, کس طرح دیکھا آپ نے اللہ کو. وہ سنا ہوا جملہ آپ نے, بی بی فرماتی ہے کہ رأیتہ جمیلا, ہم نے خدا کو بہت خوبصورت دیکھا ہے کربلا میں, اتنا حسین خدا دیکھا ہے, اتنا خوبصورت خدا دیکھا, اتنا جمیل خدا دیکھا ہے, تم نہیں دیکھ سکتے وہ خدا. اب یہ موقع تھا شکوے کا, یا شکوہ کرنا چاہیے تھا بی بی کو, خصوصاً ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو کر. اسے بی بی نفرین کرتی کہ تو نے ہمارے مرد مار دیے, میرا بھائی مار دیا, میرے بچے مار دیے, ہمارے عزیز سارے مار دیے, اللہ کی لان ہو تجھ پر, نفرین ہو تجھ پر. نہ بی بی وہاں پر شاکر بن کر کھڑی ہوئی, نہ شاکی بن کر, فرماتی ہیں رأیتہ جمیلا, میں نے خدا کو بہت خوبصورت پایا ہے, بہت زیبا پایا ہے میں نے خدا کو. اس وقت بھی شاکر خدا ہیں سید و شہداء, آخری وقت سجدہ شکر بجا لائے. جس وقت شکوے کا وقت ہوتا ہے اس وقت سے امام حسین علیہ السلام سجدہ شکر بجا لیں. یہ سنا ہوا ہے نا شہادت امام حسین علیہ السلام, آخری جو الفاظ سید الشہداء علیہ السلام کے تھے وہ یہی الفاظ تھے رب العزت کی بارگاہ میں, شکرن لک, تسلیمن لامرک, رضن بقضائک, لا الہ الا انت, لا شریک لہ. یہ الفاظ تھے سید الشہداء علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئے. آخری وقت بھی شکر کے الفاظ جاری ہوئے. خوب خارانِ گرامی, آپ کایا پلٹ سکتی ہیں, آپ ہمت کر کے اس ماحول کو بدل سکتی ہیں. خود اعتمادی پیدا کریں اپنے اندر, کمال پیدا کریں, علمی کمال, عملی کمال, اخلاقی کمال اپنے اندر, اپنے آپ کو کمالات سے متصف کریں, مضبوط کردار اپنے بنائیں اور بہت مضبوط شخصیت اپنی بنائیں, بہت مضبوط شخصیت بنائیں. ایسی شخصیت, ایسی مضبوط شخصیت بنائیں آپ اپنی کہ نہ دنیا اس کو توڑ سکے, چونکہ خواتین کی شخصیت بسا اوقات دنیا خراب کر دیتی ہے. دنیا آتی ہے زرق و برق کے ساتھ, چمک دمک کے ساتھ, اور انسان کی اچھی خاصی شخصیت کو دنیا خراب کر دیتی ہے. نہ خواہشات آپ کی شخصیت کو اڑا سکیں, خراب کر سکیں, ہوا و ہوس آپ کی شخصیت کو متاثر نہ کر سکے, کوئی دکھ درد مصیبت بھی آپ کی شخصیت کو خراب نہ کر سکے, جس طرح کربلا میں ہوا. اتنے مصائب ٹوٹے لیکن ان بیویوں کی شخصیت بہت مضبوط, مردوں سے زیادہ مضبوط بیویاں تھیں. آپ توجہ کریں کہ شہید شہید ہو جاتا ہے, راحت ختم ہو گیا, اس کا رنج غم سارا ختم ہو گیا, لیکن جس کے سامنے لاش پڑی ہوتی ہے اس کا رنج شروع ہوتا ہے اس دن سے. یعنی جہاں شہید کے دکھ ختم ہوتے ہیں, ماں کے دکھ شروع ہوتے ہیں, بہن کے دکھ اس دن سے شروع ہوتے ہیں جس دن وہ لاش بنتا ہے. تو یہی ہوا کربلا میں, شہیدوں کے دکھ عاشور کے دن ختم ہوئے, زینب کے دکھ شروع ہوئے, بیویوں کے دکھ شروع ہوئے. اور ان مصائب کے سامنے, ان لاشوں کے اوپر, اس ماحول کے اندر اپنی شخصیت کو استوار رکھنا, قائم رکھنا, ایک پہاڑ کی طرح مضبوط رہنا, احساساتی ہوتی ہیں خواتین, بی بی بھی احساساتی تھیں. شب عاشور جب سید الشہداء نے اپنی شہادت کے بارے میں فرمایا کہ کل میں شہید ہو جاؤں گا, زینب اولیا اتنی روئیں کہ رو رو کے بے ہوش ہو گئیں, غشی طاری ہو گئی. لیکن جناب سید الشہداء نے ہوش میں لا کر فرمایا کہ غشی میں چلی جائیں گی تو پھر تو کاروان کی رہنمائی نہیں کر سکتی آپ. اس کے بعد بی بی میں بہت طاقت آ گئی, بہت جرت آ گئی, اتنی طاقت آئی, اتنی مضبوط کہ ایک استوار پہاڑ کی طرح بن گئی. پھر آپ باور کر سکتی ہیں کہ دیکھا ہوا یہ منظر آپ نے, آپ کے یہاں پر کربلا بنی ہے, یہاں 100 لاشیں آپ کے سامنے روڈ پہ رہی ہیں. ممکن ہے یہاں بعض شہداء کے خانوادے تشریف فرما ہوں, ان کی بہنیں, ان کی مائیں, شہداء کی بیٹیاں ممکن ہے یہاں تشریف فرما ہوں, وہ بہتر سمجھتی ہیں اس نقطے کو جو میں عرض کر رہا ہوں. آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے یہ منظر, لیکن کربلا پھر بھی نہیں تھی یہاں پر. کیوں؟ اس لیے کہ ساری قوم آپ کے ساتھ تھی, سارے عزیز رشتہ دار ان جنازوں کے اوپر تھے, سب اعزاء و اقارب ان کے ساتھ موجود تھے, اور جو موجود تھے ان کو اگرچہ سختی تھی, دکھ درد تھا. ایسی لاشیں جو ایک صحرا میں بکھری ہوئی ہیں, پڑی ہوئی ہیں, تابوتوں میں نہیں ہیں, ایسی لاشیں جن کے سر ان کے تن سے جدا کر دیے گئے ہیں, ایسی لاشیں جن پر گھوڑے دوڑا کر ان کو چور چور کر دیا گیا ہے, کسی لاش کے اندر ہڈی سالم نہیں ہے. چونکہ جب لاشوں کو پائمال کیا گیا تو روایت میں ہے کہ ہر لاش کو پائمال کرنے کے لیے 2 گھوڑے رکھے گئے, ایک گھوڑا مشرق کی طرف کھڑا کیا گیا, ایک گھوڑا مغرب کی طرف کھڑا کیا گیا. ادھر کا گھوڑا ادھر دوڑتا تھا, ادھر کا گھوڑا ادھر دوڑتا تھا, لیکن قربان جائیں زہرا کے لال پر امام حسین کی لاش کو کچلنے کے لیے 10 گھوڑے مقرر کیے گئے. 5 گھوڑے ایک طرف کھڑے کیے گئے, 5 گھوڑے ایک طرف کھڑے کیے گئے, ادھر کے گھوڑے دوڑاتے ادھر چلے جاتے, ادھر کے گھوڑے دوڑ کے ادھر آ جاتے. اور جب لاش بالکل چور چور ہو گئی, کوئی حصہ لاش کا سالم نہیں رہا, اس وقت اس دستے کا جو سرغنہ تھا گھوڑے کے, گھوڑے پائمال جن گھوڑوں سے لاش پائمال کی گئی, یہ جا کر عمر سعد کو کہتا ہے, اے عمر سعد سب سے بڑا انعام مجھے دے دو. وہ کہتا ہے کس وجہ سے تجھے دوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ جا کر لاش حسین کو دیکھ میں نے کیا رنگ کر دیا ہے. اگر یقین نہیں آتا یا حسین کی لاش دیکھ یا میرے گھوڑوں کی نال دیکھ جا کر, کہ ہر گھوڑے کی نال کے نیچے حسین علیہ السلام کی لاش کے ٹکڑے گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے لگے ہوئے تھے. اس طرح سے مسل دیا گیا. اور وہ بی بی جب لاش پر آئی تو دیکھ کر کہتی ہے, انتل حسین, تو حسین ہے, تو میرا حسین ہے, تو فاطمہ کا بیٹا ہے، تو زہرا کا بیٹا ہے. بی بی پہچان نہیں پا رہی تھی، کہہ رہی تھی انتل حسین، میں نے ایسا تو میدان میں نہیں بھیجا تھا، میں نے یہ تو میدان میں نہیں بھیجا تھا، میں نے تو بڑا حسین بھیجا تھا، میں نے تو بڑا خوبصورت بھیجا تھا، یہ ٹکڑے ٹکڑے تو نہیں تھا، یہ کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اور وہ بی بی یہ دشمن کی صفوں میں، دشمن کے لشکر میں راوی، وہ نقل کرتا ہے کہ ہم نے قیامت کا ایک منظر کربلا میں دیکھا، اور اس راوی کے بقول کہ کربلا کی ہر چیز رو رہی تھی. یہ اس راوی کے الفاظ ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ حیوانات، وہ گھوڑے، وہ بھی گویا رو رہے تھے اس وقت اس منظر کو دیکھ کر. اور وہ منظر یہ تھا، کہتے کہ ایک بی بی آئی، اس کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، اور آ کر ایک لاش کے ٹکڑے ہاتھوں پہ اٹھا کر اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر اور کہتی ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے خدایا یہ قربانی مجھ سے قبول فرما. بعض روایات میں ہے کہ بی بی نے کیا فرمایا، تقبل منا ھذا القلیل، یہ قلیل قربانی میری قبول فرما، یہ شکر ہے اس بی بی کا. اور پھر وہ بی بی جب شام غریبہ ہو گئی، تمام بچوں کو بٹھا کر خود پہرہ دینے لگی کہ بچوں ڈرنا نہیں، آج کوئی مرد نہیں لیکن میں موجود ہوں. وہ بچی پہ، وہ بی بی سارے کاروان میں رہبر بنی رہی، رہبر بن کر ہر دشمن کی بات کا جواب دیا، دربار میں گئی، بازار میں گئی، خاران گرامی. جب یہ بی بی بازار کے قریب پہنچی، جناب سید ساجدین سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، سید ساجدین کی حالت متغیر ہو رہی تھی، بدل رہی تھی. جناب زینب اولیاء نے پوچھا کہ بیٹا سجاد کیا ہوا، آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ جو ہی پھوپھی نے یہ سوال کیا، امام ساجدین کی چیخ نکل گئی، فریاد نکل گئی، اور زینب اولیاء فرماتی ہیں بیٹا یہ دکھ بھری فریاد کس لیے، یہاں پر کیوں، یہ تو کربلا میں بھی اتنے دکھ بھری آواز سے آپ نہیں روئے. امام سید سجاد کیا فرماتے ہیں، پھوپھی اماں یہ جو منزل آگے آنے والی ہے اس کا نام بازار ہے، اور بازار کو تیار کیا گیا ہے، اس میں نامحرم بلائے گئے ہیں، اس میں اجنبی بلائے گئے ہیں، اس میں تماشائی بلائے گئے ہیں، اب میری بہنیں اور پھوپھیاں سر برہنہ اور پابند رسن اس بازار سے گزریں گی، اور اس بازار سے گزر کر وہ جائیں گی. اور وہاں پر زینب اولیاء فرماتی ہیں کہ بیٹا پریشان نہ ہو، بیٹا پریشان نہ ہو، بازار آئے زینب جانے اور بازار جانے. اور پھر اور جب بازار کا وقت آ گیا، بازار کی منزل آ گئی، تو جناب زینب اولیاء اس وقت خطاب کیا اہل بازار کو، الا یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والو سنو میں تمہیں کچھ کہہ رہی ہوں. سناٹا چھا گیا، لوگوں نے سنا اور حیرت سے پوچھنے لگے کہ یہ آواز تو نسوانی لگتی ہے لیکن لہجہ علی کا لگتا ہے، یہ کون ہے علی کے لہجے میں خطبے دے رہا ہے؟ ایک نابینا نے یہ خطبہ سنا اور لوگوں سے کہتا ہے، لوگوں مجھے بتاؤ کہ میرا مولا تو اس دنیا سے چلے گئے، یہ کون خطبے دے رہا ہے؟ جب بتایا کہ مولا کی بیٹی دے رہی ہے، کہنے لگا سبحان اللہ، میں نے تو سمجھا تھا مولا کا بیٹا امیر بن کر آئے گا، مولا کی بیٹی امیر بن گئی ہے. تو اس نے کہا، نہ نابینا، امیر نہیں اسیر بن کے خطبے دے رہی ہے. جب اسارت سنی تو کہنے لگا، اے کاش میری آنکھیں ہوتی میں بھی دیکھتا. اس شخص نے کہا، نابینا اللہ کا شکر کر، تیری آنکھیں نہیں ہیں، جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں تو نہیں دیکھ رہا. کہتا ہے، مجھے بتاتے کیوں نہیں کیا دیکھ رہے ہو؟ جب اس نے منظر بتایا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سر برہنہ بیویاں ہیں، ہاتھ پابند رسن ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے سروں پہ خاک پڑی ہوئی ہے، اور ان کے گالوں سے اور ان کے رخساروں سے خون ٹپک رہا ہے، اور پیاسے اور خستہ ہیں، تو سر پیٹنے لگا، رونے لگا. یہ وہ منزل تھی جو بی بی نے طے کی، اور پھر دربار تک بی بی اسی حوصلے کے ساتھ استوار کاروان حسین کو لے کر چلی گئی. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدا مند بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما. خدا بندہ جو ملتمس سے دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما. بہت سارے التماس دعا کی گئی ہے پروردگارہ, جتنی بھی التماس دعا کی گئی ہے جنہوں نے لکھ کر کی ہے, جن کے دلوں میں موجود ہے, خدا بندہ ان تمام کی دعاؤں کو بڑا وردہ فرما, ان کی تمام حاجات کو پورا فرما. جو مسافرین سفر میں انہیں منزل مقصود پہ پہنچا, جو اسیر ہیں انہیں بے گناہ ہیں انہیں قید سے رہائی عطا فرما, جو امتحانوں میں مشغول ہیں انہیں امتحانوں میں کامیابی عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو شر و بلیہ سے محفوظ فرما, جو کسی مصیبت و مشکل میں گرفتار ہیں انہیں تمام مسائل و مشکلات سے رہائی عطا فرما. اس وقت امت مسلمہ بالخصوص پاکستان میں فتنوں کا شکار ہے, پروردگار رب حق محمد و آل محمد ان فتنوں کو فتنوں گروں سمیت نیست و نابود فرما, اور یہ سانحات جو ہو رہے ہیں پروردگارہ تمام مومنین کو ان سے محفوظ فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما, ملک کے اندر امن و امان قائم فرما, دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, عزاداران سید و شہداء جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص عراق میں, بحرین میں, سعودی عرب میں, لبنان, شام میں و بالاخص پاکستان میں, ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد مجالس عزاداری و جلوس عزا کی حفاظت فرما, دشمنان عزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں انہیں نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما, اس ملت کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما, بیداری و شعور عطا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما. آپ تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں, بالخصوص شہداء کے لیے, خاص کر شہداء سانحہ کوئٹہ کے لیے, اور بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.